نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو۔ فرض نہیں چھوٹنا چاہیے، اس لیے کہ فرض چھوٹ گیا تو اللہ ناراض۔ واجب نہیں چھوٹنا چاہیے، اس لیے کہ واجب چھوٹ گیا تو اللہ ناراض۔ سنت مؤکدہ نہیں چھوٹنی چاہیے، اس لیے کہ سنت مؤکدہ چھوٹ جائے تو اللہ ناراض۔ حرام کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حرام کا ارتکاب ہوگا تو اللہ ناراض۔ مکروہ تحریمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مکروہ تحریمی میں مبتلا ہوا تو اللہ ناراض۔ اللہ کو ناراض کرنے والے ہر کام سے بچنا چاہیے۔ اور یہ تب ہوگا جبکہ ہمیں معلوم ہو کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت مؤکدہ کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ تحریمی کیا ہے۔ معلوم ہی نہیں تو فرض ادا کیسے کرے گا، واجب ادا کیسے کرے گا، سنت مؤکدہ کو کیسے بجا لائے گا، حرام سے کیسے بچے گا، مکروہ تحریمی سے کیسے بچے گا۔ تو ہر گناہ سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی شانہ قرآن میں ایک حکم بار بار دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی، اور تقوی کا معنی ہے وقایہ، ڈھال، شیلڈ۔ تو تقوی اختیار کرو، وقایہ اختیار کرو، یعنی شیلڈ اور ڈھال، اپنے اور اللہ کی نافرمانی کے بیچ میں کھڑی کر دو۔ یہ متقی بننے کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے، تقوی اختیار کرنے کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے۔ تقوی، اور قرآن اور حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کی اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ ساری منحصر ہے تقوی میں۔ یعنی جس شخص کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے وہ کامیاب ہے، جو بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرے وہ کامیاب، بہت ذکر کرے وہ کامیاب، بہت نفلیں پڑھے وہ کامیاب، بار بار حج اور عمرے کرے وہ کامیاب نہیں۔ کامیاب وہ ہے جس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو، اور گناہوں سے پاک زندگی کے ساتھ سنت غیر موکدہ بھی ہے اور مستحبات بھی ہیں اور بہت سارے نوافل بھی ہیں، تو یہ اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کرے گا۔ مگر سنن غیر موکدہ ہیں اور بہت سارے مستحبات ہیں، بہت ساری سنتیں ہیں اور بہت سارے نوافل ہیں، مگر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت موکدہ نہیں ہے، حرام سے بچتا نہیں، مکروہ تحریمی سے نہیں بچتا، ایسے شخص کو کامیاب نہیں ملتی، کامیابی نہیں ملتی. کامیابی ملتی ہے گناہوں سے بچنے پر. تو میں بار بار یہ بات کہتا رہتا ہوں اس امید پر کہ بار بار کہنے سے مجھے بھی توفیق ملے گی اور سننے والوں کو بھی توفیق ملے گی کہ زندگی کا مقصد یہ بناؤ کہ میری زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں رہنا چاہیے جس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہو. غیبت میری زندگی میں نہ ہو، اس لیے کہ غیبت سے اللہ ناراض ہوتا ہے. بدگمانی، سسپیشس تھاٹس میری زندگی میں نہ ہو، اس لیے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تجسس، لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، ٹوہ میں لگے رہنا، یہ زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، اس سے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. گالی نہیں بولنا چاہیے، اس سے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. میری زندگی میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. میری زندگی میں کبر اور بڑائی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. میری زندگی میں حسد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. فلم دیکھنا میری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. موسیقی سننا، گانا بجانا، میوزک، قوالی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. بے پردگی میری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. عورت ہے تو اسے گھر کے باہر بغیر شرعی پردے کے نہیں نکلنا چاہیے، اللہ ناراض ہوتا ہے. مردوں کو، عورتوں کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے جن چیزوں کو دیکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے، اس لیے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے. اور گھروں میں باہر مردوں اور عورتوں کے درمیان جو پردے کے قوانین ہیں ان کی پابندی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے. بھائی آ گیا تو بیوی کے ساتھ بیٹھے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ بھائی بھابھی، بھائی ہے، بیوی ہے تو بھابھی ہے، کوئی حرج نہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے. دو جگری دوست ہیں تو ادھر کے کپل ادھر کے کپل بیٹھ گئے، ساتھ کھانے پر ساتھ بیٹھ گئے، ایک کمرے میں ساتھ بیٹھ گئے، اللہ ناراض ہوتا ہے. تو اللہ ناراض نہ ہو، یہ زندگی کا مقصد بناؤ. عبادت بہت کروں، اسے زندگی کا مقصد مت بناؤ. علم خوب حاصل کروں، اسے زندگی کا مقصد مت بناؤ. دعوت و تبلیغ میں خوب وقت لگاؤں، اسے زندگی کا مقصد مت بناؤ. خانقاہ کے ساتھ برابر ربط رکھوں، اسے زندگی کا مقصد مت بناؤ. یہ سارے وسائل ہیں، یہ ذرائع ہیں، ان وسائل اور ذرائع سے مقصود حاصل ہوتا ہے، اور وہ مقصود یہ ہے کہ میری زندگی اللہ کی نافرمانی سے پاک ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ خانقاہوں میں جائیں گے، اپنے مشائخ سے بہت تعلق رکھیں گے، وہ میرے بہت زیادہ قریب ہیں؟ نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ مدرسوں میں خوب پڑھیں گے، خوب پڑھائیں گے، وہ مجھ سے بہت زیادہ قریب ہیں؟ نہیں. یہ نہیں کہا کہ جو تبلیغ میں بہت وقت دے گا، 24 گھنٹے دعوت کے کام میں لگا رہے گا، وہ مجھ سے بہت زیادہ قریب ہے؟ نہ. حدیث میں یہ چیزیں کہیں نہیں ملتی. حدیث میں کیا ملتا ہے؟ ان اول الناس بی المتقون، لوگوں میں سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو گناہوں سے بچنے والے ہیں. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملتا ہے گناہوں سے بچنے سے, تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ گناہوں سے بچنا. اب یہ گناہوں سے بچنے میں اگر تبلیغ سے مدد ملتی ہے تو تبلیغ میں وقت دو, یہ گناہوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے خانقاہ سے تو خانقاہ سے مدد لو, گناہوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے علم سے تو علم حاصل کرو, گناہوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے حرمین شریفین کی زیارت سے تو وہاں سے مدد لو. یہ سارے وسائل ہیں, ذرائع ہیں. مقصود ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا. رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ صبح سے شام روزہ رکھتے ہیں مگر ان کو سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا. ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر. بہت سے عشاء سے لے کر صبح صادق تک قیام میں رہنے والے, قیام میں وقت گزارنے والے, لمبی لمبی نفلیں پڑھنے والے, ان کو سوائے شب داری کے کچھ نہیں ملتا. نیند گئی, اس کو بھوک, اس کی نیند گئی, نہیں ملتا, کچھ نہیں ملتا. کیوں کچھ نہیں ملتا؟ حضرات محدثین نے اسے سمجھاتے ہوئے شارحین نے یہ کہا ہے کہ بھوکا رہنے والا صبح سے شام تک بھوکا تو رہتا ہے مگر گناہ سے نہیں بچتا. تو گناہ سے نہ بچنے کی وجہ سے اس کی یہ قربانی اللہ کے یہاں زیرو ہو گئی, اور یہ پوری پوری رات قیام میں جو کھڑا ہے, یہ رات میں کسی مرحلے پر کسی سے کسی کی غیبت کر لیتا ہے, اس غیبت سے نہ بچنے کی وجہ سے پوری رات کی محنت اکارت ہو گئی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن تہجد کے لیے ابا کے ساتھ مسجد میں سویا ہوا تھا تو اٹھ گیا. مسجد میں بھی تھا, ابا بھی تھے, دوسرے معتکفین بھی تھے, اٹھ گیا. یا کسی اور جگہ پر سوئے ہوئے تھے لوگ اور ابا اٹھے, میں بھی اٹھ گیا. باپ اچھا ہوتا ہے اور بیٹا اگر باپ کی قدر کرتا ہے تو اس کی اچھائیاں بیٹے میں بھی آ جاتی ہے. میری جب 9 سال کی عمر تھی اس وقت میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی یہاں انگلینڈ میں آ گئے, اور جس دن ہمارے ابا یہاں آ گئے اس دن مغرب کی نماز کے بعد سب بھائی بہن گھر میں اکٹھے ہو گئے جیسے روزانہ کا معمول ہوتا ہے, اور میں غائب تھا, میں نہیں تھا. 9 سال کی میری عمر تھی, میں نہیں تھا. تو گھبرا گئے سب کہ بھائی وہ کہاں گیا. گھبرا گئے تو خالہ کے یہاں پوچھو, چچا کے یہاں پوچھو, پھوپھی کے یہاں پوچھو, نانی کے یہاں پوچھو, کہیں ملا نہیں. تو گاؤں میں مجھے تلاش کرنے لگے لوگ کہ بھائی گیا کہاں, گم ہو گیا, کیا ہوا, بچہ ہے ابھی. تو تلاش کرتے کرتے جب مسجد میں آئے تو میں تنہا اکیلا مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا. اب انڈیا کا ماحول مغرب اور عشاء کے درمیان مسجد میں کوئی نہیں ہوتا, سب گھر چلے جاتے ہیں, کھانے کا وقت ہوتا ہے وہ, اور اندھیرا گاؤں میں وہ پرانا زمانہ. میں مسجد میں تھا تو لوگوں نے مجھے مسجد میں پایا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد جب سب چلے جاتے تھے گھر تو اوابین میں مشغول رہتے تھے اور اوابین سے فارغ ہو کر گھر پہنچتے تھے, اور میں بچپن سے میرے والد صاحب کے ساتھ رہا کرتا تھا. تو ہمیں تو کچھ عطا پتا نہیں تھا کہ اوابین کیا ہے اور کیا, بس ہمیں ایک عادت پڑ گئی تھی ان کے ساتھ. تو مغرب پڑھ کر ایک ایک جب مسلی گھر چلے گئے تو میں نے وہ جو ہمارے ابا کے ساتھ کا معمول تھا اسے پورا کیا اور اس میں مشغول ہو گیا. تو باپ اچھا ہوتا ہے اور بیٹا اس کی قدر کرتا ہے تو وہ باپ کی چیزیں بیٹے میں منتقل ہوتی ہے. تو باپوں کو چاہیے کہ اچھا بننے کی کوشش کریں, اور جن بیٹوں کو اچھے باپ مل جائیں, اچھے اساتذہ مل جائیں, اچھے مشائخ مل جائیں, تو وہ ان کے نشانات قدم پر چلیں اور ان کی چیزوں کو نقل کرنے کی کوشش کریں. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابا جی اٹھ گئے تو میں بھی اٹھ گیا, ابا جی نے تہجد پڑھی میں نے بھی تہجد پڑھی، ابا جی نے دعا کی میں نے بھی دعا کی، معمول تھا ابا جی کا تو ہم بھی وہ کرتے تھے. کہا کہ جب تہجد سے فراغت ہو گئی تو میں نے ابا جی سے اس سونے والوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ عجیب لوگ ہیں، اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کی طرف سے اس وقت پتا نہیں کتنے انعامات تقسیم ہو رہے ہوں گے اور یہ لوگ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. بس اب لمبی نفلیں پڑی، لمبی تہجد ہوئی، دعا ہوئی، اور اس کے بعد شیطان اپنا کام کر گیا کہ غیبت کروا دی، غیبت کروا دی. اب یہ تہجد کی نماز فرض نہیں، تہجد کی نماز چھوڑنے والا اللہ کے یہاں گنہگار نہیں ہوتا، مگر غیبت کرنے والا اللہ کے یہاں گنہگار ہوتا ہے. تو تہجد کو چھوڑنے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا، مگر غیبت کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جی نے مجھ سے یہ کہا کہ بیٹا تو بھی تہجد نہ پڑھتا اور ان کی طرح سویا رہتا، یہ اس سے بہتر ہوتا کہ تو نے تہجد کی نماز پڑھی اور اس کے بعد ان کی غیبت کی، اس لیے کہ ان کے تہجد نہ پڑھنے کی وجہ سے قیامت کے دن ان کو تو کوئی سوال ہونے والا نہیں ہے، مگر تو نے جو تہجد کی نماز پڑھی اور اس کا جو ثواب پایا وہ اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، جو اس وبال کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے جو غیبت کرنے کی وجہ سے آیا ہے. تو ثواب تو بہت کم ملے گا، مگر کٹہرے میں قیامت کے دن تجھے کھڑا کر دیا جائے گا اور تجھ سے پوچھا جائے گا کہ فنا رات تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جو سونے والے لوگ تھے ان کی غیبت تو نے کیوں کی تھی. تو بھائی زندگی کا مقصد کس کو بناؤ؟ گناہوں سے بچنے کو، گناہوں سے بچو. چاہے گناہ چھوٹے ہوں چاہے گناہ بڑے ہوں، ایک بات ذہن میں بٹھاؤ کہ عبادت آپ کی بڑھتی چلی جائے. پہلے تہجد نہیں پڑھتے تھے اب تہجد پڑھ رہے ہیں، پہلے چاشت نہیں پڑھتے تھے اب چاشت پڑھ رہے ہیں، پہلے اشراق نہیں پڑھتے تھے اب اشراق پڑھ رہے ہیں. اسے دیکھ کر کے یہ فیصلہ مت کرو کہ میری دینداری میں ترقی ہو رہی ہے یا نہیں. دینداری میں ترقی ہو رہی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ اس بات سے کرو کہ گناہوں میں کمی آئی ہے یا نہیں. اگر گناہوں میں کمی نہیں آئی ہے، گناہ پہلے جتنے ہو رہے تھے اتنے ہی، پہلے 100 گناہ تھی اب بھی 100 گناہ، اور ادھر پہلے 10 نفل کام تھی اب 20 ہو گئے، اور 20 کی جگہ پر 30 ہو گئے، 30 کی جگہ پر نفل بڑھ رہے ہیں، مگر گناہ پہلے جتنے ہوتے تھے اتنے ہی. تو یہ مت سمجھو کہ دین میں ترقی ہو رہی ہے. ہاں یہ جو نفل کام ہو رہے ہیں انہیں چھوڑو مت. اگر کسی کی زندگی میں گناہ ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ جب دین میں ترقی نہیں ہو رہی ہے تو پھر ان کاموں کو کیوں کریں. نہیں، یہ تو میں نے تھرمومیٹر بتایا، یہ نفل کاموں کو کرتے رہنے سے کرتے رہنے سے کرتے رہنے سے دل میں ایک نور پیدا ہوگا جس کی برکت سے یہ جو 100 گناہ ہو رہے ہیں اس میں کسی نہ کسی دن کمی آنی شروع ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو نفل کام آپ کر رہے ہیں انہیں چھوڑ دو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نفل کام آپ کر رہے ہیں انہیں جاری رکھو، اور زندگی میں جو گناہ ہے ان گناہوں کو چھوڑنے پہ محنت کرو. ترقی ہو رہی ہے یا نہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ میری زندگی میں گناہ پہلے کتنے تھے اس وقت کتنے ہیں. اگر 100 گناہ پہلے تھے 99 ہو گئے الحمدللہ ترقی ہے، 98 ہو گئے الحمدللہ اور ترقی ہے، 90 ہو گئے الحمدللہ اور ترقی ہے، 80 ہو گئے الحمدللہ اور ترقی ہوئی، 85 ہو گئے نہیں پھر میں نیچے چلا گیا، 60 ہو گئے الحمدللہ ترقی ہو گئی، 70 گناہ ہو گئے نہیں میں پھر نیچے اتر گیا. گناہوں کو دیکھو، گناہوں سے اسیسمنٹ کرو. تو محنت اس بات پر کرو کہ میری زندگی میں کوئی گناہ نہ رہے، گناہ نہ رہے. گھبراؤ مت، مقصد تو اسے بناؤ، مقصد اسے بناؤ کہ میری زندگی میں گناہ نہ رہے. اب یہ گناہ ہے میری زندگی میں کیسے نکلیں گے؟ ان گناہوں کو زندگی سے نکالنے کے لیے اور زندگی کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے پھر جو کہ اچھی صحبت اختیار کرو، اچھا ٹھیک ہے، بری صحبت سے بچو، اچھا ٹھیک ہے، بغیر ضرورت کے ادھر ادھر گھومو پھرو مت، بہت اچھی بات ہے، برے ماحول میں مت جاؤ، بہت اچھی بات ہے، تبلیغ میں نکل جاؤ، بہت اچھی بات ہے، کسی شیخ سے اپنے آپ کو وابستہ کرو اور اس سے ذکر سیکھو، اور ذکر سیکھ کر اپنے دل کو ذاکر بناؤ، اس لیے کہ جب دل ذاکر ہوتا ہے ہیلتھی ہوتا ہے، اور ہیلتھی دل گناہ نہیں کر دے دیتا، بہت اچھی بات ہے، یہ سب چیزیں اس کے آگے پیچھے، اصل مقصود کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. دیکھو بار بار ایک ہی حکم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت کس کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، جو اللہ تعالی شانہ کی ناراضگی سے، اللہ تعالی شانہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچتے ہیں، وہ قرآن کا جو حکم ان کے سامنے آ جاتا ہے گردن جھکا دیتے ہیں. یہ ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے یہ. اور جس کی زندگی میں تقوی آ جائے، اس کا مطلب یہ کہ وہ گناہوں سے پاک، اور جب گناہوں سے پاک ہے تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کی دنیا کی آخرت کی ساری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا ہو گیا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ایمان لانے کے بعد جو تقوی والا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے، تو جب گناہوں سے پاک، اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کا ہو گیا، اللہ کو ناراض نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین سے برکت کے دروازے ہم کھول دیں گے ایسے شخص کے لیے. سب چیزیں مرتب ہوتی ہے تقوی کے اوپر، تقوی. اور تقوی کا کیا معنی ہے؟ گناہوں سے بچنا. تقوی کے مختلف درجے ہیں، جو مطلوب ہیں، جو مقصود درجہ ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا. بس جس شخص نے یہ مرتبہ تقوی کا حاصل کر لیا، گناہوں سے بچنا، اس کو کامیاب ہو گیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. گناہ کبیرہ سے بھی بچنا ہے اور گناہ صغیرہ سے بھی بچنا ہے، گناہ کبیرہ سے بھی بچنا ہے، گناہ صغیرہ سے بھی بچنا ہے. دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ چھوٹا ہی تو ہے، چھوٹا بھی گناہ ہے اور بڑا بھی گناہ ہے. یعنی گناہ کا کیا معنی؟ اللہ کی نافرمانی. تو چھوٹا گناہ بھی اللہ کی نافرمانی، بڑا گناہ بھی اللہ کی نافرمانی. اور اللہ کی نافرمانی چھوٹی چیز نہیں ہو سکتی. کل ما نہی عنہ فہو کبیرتن. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ ہر وہ چیز جسے اللہ تعالی شانہ نے روکا ہے، وہ چاہے گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو، وہ بڑا ہی ہے، وہ بڑی بھاری چیز ہے، بڑی بھاری چیز گناہ، اللہ کی نافرمانی. جسم میں کب کبھی تاری ہو جانی چاہیے کہ گناہ، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی عقل مند بڑے سانپ سے تو بچے، کوئی عقل مند ایسا نہیں ہوگا کہ بڑے سانپ سے تو بچے اور چھوٹے سانپ سے بے خوف ہو جائے. کوئی عقل مند ایسا نہیں ہوگا کہ بڑے بچھو سے تو دور رہے اور چھوٹے بچھو کے بارے میں کہے کہ کوئی حرج نہیں، چھوٹا ہی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بڑا بھی زہریلا، چھوٹا بھی زہریلا، بڑے میں زیادہ زہر، چھوٹے میں کم، مگر زہریلے دونوں. تو روحانیت کے لیے بڑے گناہ میں بھی زہر ہے اور چھوٹے گناہ میں بھی زہر ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے کہ کوئی عقل مند ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میں اپنے وارڈروب کو انگارے سے تو بچاؤں گا، چنگاری سے نہیں، انگارے سے تو بچاؤں گا وارڈروب کو، اس لیے کہ میرے کپڑے جل جائیں گے انگارا ہوگا تو، لیکن چنگاری، چنگاری سے نہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں ایک ہی کام کریں گے، انگارا بھی سارے کپڑوں کو جلا کے راکھ کر دے گا اور چنگاری بھی سارے کپڑوں کو جلا کے راکھ کر دے گی. بس صرف فرق اتنا ہے کہ انگارہ آگ کو جلدی پکڑ لے گا اور انگارے سے آگ جلدی شروع ہو جائے گی اور چنگاری سے ذرا آہستہ سے مگر ہوگی ضرور. اس لیے چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, مقصود بناؤ اس کو. اور پھر ان گناہوں میں بھی دو قسم کے گناہ ہیں. کچھ گناہ وہ ہیں جنہیں انسان اکیلے اکیلے میں کر لیتا ہے, چھپ چھپ کر کر لیتا ہے, اور کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا سب کو پتا چلتا ہے, سب کو پتا چلتا ہے. تو گناہ تو سب خطرناک ہیں مگر وہ گناہ جو چھپ چھپ کے کر لیتا ہے, چھپ چھپ کے کر لیتا ہے وہ بہت خطرناک, اور وہ گناہ جو سب کے سامنے کرتا ہے وہ بہت ہی خطرناک, بہت زیادہ خطرناک. زینا کر لیا تو صرف دو کو پتا چلا, مرد اور عورت. مرد کو پتا چلا کہ اس عورت نے زینا کیا ہے, عورت کو پتا چلا کہ مرد نے زینا کیا ہے. تو کسی کے سامنے ظاہر ہوا. ایک شخص نے چپکے سے شراب پی لی اور شراب پی لی کسی کو پتا نہیں چلنے دیا, اور ایک شخص زینا کرتا ہے تو یہ زینا کا عمل جو ہے وہ شراب سے بڑھ گیا. کیوں؟ شراب کا کسی کو پتا نہیں چلا, زینا کا ایک اور کو پتا چلا جس کے ساتھ اس نے زینا کیا ہے, مگر پھر بھی چھپ کر ہوا. گناہ بڑا ہے. اور ایک گناہ وہ ہے جو پبلک کے سامنے ہو. ایک شخص شراب پیتا ہے سرے بازار, سرے بازار سب کو پتا چلتا ہے. تو بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اعلان ہوتا ہے نہ چاہنے کے باوجود. ایک عورت بے پردہ ہو کر باہر نکل آتی ہے, یہ اللہ کی نافرمانی کا اعلان کرتی ہے سب کے سامنے, بے باک ہو کر گناہ کرتی ہے, بے باک ہو کر گناہ کرتی ہے. ایک شخص داڑھی کٹواتا ہے یا منڈواتا ہے, یہ بے باک ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اس لیے کہ یہ چھپ کر نہیں رہتا. جہاں کہیں جائے گا یہ اعلان کرے گا اس کا چہرہ کہ میں اللہ کا نافرمان ہوں. ایک شخص اپنے گھر میں ٹی وی رکھتا ہے اور ٹی وی پہ فحاشی اور یانیت کی چیزیں ہوتی ہیں. جو بھی اس کے گھر میں آئے گا وہ کونے میں ٹی وی اعلان کرے گا کہ یہ شخص اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے. ایک شخص جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے اظہار لٹکاتا ہے, یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوں. یہ گناہ جو علل اعلان کیے جاتے ہیں ان سے اللہ تعالی شانہ بہت ناراض ہوتے ہیں, بہت ناراض ہوتے ہیں, بہت ناراض ہوتے ہیں. وہ جو پہلے گناہ ہیں جو دوسروں کے سامنے نہیں کرتا ان سے بھی ڈرنا اور بچنا تو چاہیے, اس لیے کہ پتہ نہیں قیامت کے دن کیا ہوگا. مگر ان گناہوں کی بخشش کی امید ہے, چانسز ہیں کہ وہ گناہ بخش دیے جائیں. مگر گناہوں کی بخشش کی امید پر گناہ نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ ایسا ہو اور اس گناہ کا وبال میرے یا آپ کے حق میں ایسا ہو کہ اس گناہ کو کرنے کے بعد دوبارہ ہمیں توبہ کی توفیق ہی نہ ملے. ہو سکتا ہے اس ایک گناہ کی وجہ سے ہم کفر میں مبتلا ہو جائیں. اس لیے اس امید پر کہ اللہ معاف کر دے گا شاید, دیکھو گارنٹی نہیں ہے معافی کی, شاید معاف کر دے, تو شاید معاف کر دے اس امید پر گناہوں کو کرنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن معاف نہ ہو, ہو سکتا ہے کہ دنیا میں توبہ کی توفیق ہی نہ ملے, ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان گناہوں کے راستے پہ پڑ جائے, ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو جائے, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے موت کے وقت ایمان سلب ہو جائے. اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا, پھر بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو زنا کر کے آیا ہے, شراب پی کر آیا ہے, یہ اس کی سزا تو دینی پڑے گی جہنم کی آگ میں, پھر جنت میں جا سکتا ہے. اس لیے اس امید پر کہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں. گناہ کرنا نہیں چاہیے, گناہ کرنا نہیں چاہیے اس امید پر کہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں, گناہ کرنے نہیں چاہیے. آپ نے دیکھا ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا اور بادشاہ نے اپنا اختیار استعمال کر کے کہا کہ جاؤ ہماری طرف سے معاف ہے, آئندہ مت کرنا. دیکھا کہ دوسرے نے بھی قتل کیا اور بادشاہ نے کہا جاؤ تمہیں بھی معافی. تیسرے نے بھی قتل کیا, بادشاہ نے کہا کہ تمہیں بھی معافی. تو ان تین کی معافی کی وجہ سے کوئی شخص یہ سمجھ کر کسی کو جا کے قتل نہیں کرے گا کہ میری بھی معافی ہو سکتی ہے نہ, وہ بچے گا کہ ان تینوں کو تو اللہ نے بادشاہ نے معاف کر دیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں سولی پہ چڑھا دیا جائے. تو کوئی بھی گناہ اس امید پر کہ اللہ معاف کر دے گا کرنا نہیں چاہیے, کیا ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. ایک مسجد کا مؤذن تھا, وہ مسجد کے مینارے پہ چڑھا, مسجد کے مینارے پہ چڑھا, اس کی نظر پڑوس کی ایک نوجوان لڑکی پر پڑ گئی. اب دیکھو گناہ ہوا کہ نہیں, نوجوان لڑکی پر اچانک نظر پڑ گئی ایسے تو اسے ہٹا لینا چاہیے تھا. اچانک نظر پڑ جائے تو ہٹا لینا چاہیے. پہلی نظر معاف ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب پتہ نہ ہو کہ دائیں طرف یا بائیں طرف یا پیچھے یا آگے سامنے کوئی عورت کھڑی ہے اور نظر پڑ گئی اور نظر پڑنے کے ساتھ ہی ہٹا دی, اس کو کہتے ہیں پہلی نظر. پہلی نظر کا مطلب یہ نہیں کہ دور سے آپ نے دیکھ لیا اور اندازہ لگا لیا کہ عورت آ رہی ہے اور نیچے دیکھ کر کے چلتے رہے اور جب وہ قریب آئی تو یوں کر کے نظر اٹھا کر کے پھر نیچے کر لی, یہ پہلی نظر نہیں ہے. یہ تو آپ کو معلوم تھا کہ عورت آ رہی ہے, یہ گناہ کا کام ہوا. پہلی نظر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتا نہیں تھا کہ بائیں طرف کون ہے اور یوں نظر اٹھائی اور دیکھا کہ عورت ہے تو آپ کہیں کہ پہلی نظر معاف ہے تو پانچ منٹ تک دیکھتے ہی رہے, یہ پہلی نظر نہیں ہے. پہلی نظر کا مطلب یہ کہ پتا چلا کہ عورت ہے, اس کے بعد ایک سیکنڈ بھی ٹکا نہیں, یوں ہٹا لیا. اگر پہلی نظر پڑنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹکا رہا, یہ دوسری نظر ہو گئی. تو پہلی نظر معاف تھی تو مؤذن کی اوپر سے یوں نیچے نظر پڑ گئی تو معاف تھی, معاف تھی مگر ہٹائی نہیں, وہ دیکھتا رہا. اب یہ دوسری ہو گئی, تیسری ہو گئی, دیکھتا رہا, یہ گناہ ہو گیا. اب اسی وجہ سے قاعدہ یہ ہے کہ راستے میں چلتے چلتے ادھر ادھر دیکھ کر نہیں چلنا چاہیے, اس لیے کہ جب کسی چیز پر نظر پڑ جاتی ہے اس کے بعد نظر کو ہٹانا بہت مشکل, نظر پڑ جاتی ہے اس کے بعد نظر کو ہٹانا مشکل. لیکن نظر پڑے ہی نہیں اور نیچے دیکھ کر کے چلے اور پھر ایسا احساس ہو کہ ادھر ادھر عورتیں ہیں لڑکیاں ہیں, اس وقت نظر کو بچانا آسان ہوتا ہے. ایک چیز ٹیسٹ کر لینے کے بعد اس سے بچنا بہت مشکل, مگر ٹیسٹ ہی نہ کرے وہ بھی مشکل ہے مگر نسبتاً آسان ہے. آج ہمارے یہاں مدرسے میں بچوں کا فاقہ تھا. ایک ڈسپلن ہے, ترغیب ان کو دی جاتی ہے تو سال میں دو مرتبہ پانچ پانچ مہینے کے فاصلے سے 24 گھنٹے کے لیے یہ بچے بھوکے رہتے ہیں. اور 24 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ 7:30 بجے کھانا کھا لیتے ہیں شام کو اور پھر 24 گھنٹے کے بعد دوسرے دن 7:30 بجے کھانا ملتا ہے. اور 24 گھنٹے کے لیے یہاں درس گاہوں کے باہر بھی اور وہاں بورڈنگ کے اندر بھی تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ٹرے میں کھجوریں رکھ دی جاتی ہیں اور ان کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ بھائی 24 گھنٹے کے لیے فاقہ کرو اور جب بھوک لگے تو کھجوریں کھا لو, ایک کھاؤ, دو کھاؤ, 10 کھاؤ, 20 کھاؤ, 25 کھاؤ, کھجوریں کھاؤ اور کھجور کھا کر پانی پی لو. پر اس کے بہت فائدے ہیں. فائدہ یہ ہے کہ کسی وقت زندگی میں بھوکا رہنے کی نوبت آئے تو آدمی بھوکا رہ سکے گا. پھر یہ کہ اس سے احساس ہوگا کہ پوری دنیا میں اتنے لوگ رہتے ہیں جو روزانہ بھوکے رہتے ہیں, وہ بیچارے کیا کرتے ہوں گے, تو خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا, ان کے لیے دعا نکلے گی. پھر اللہ تعالی شانوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی کہ او ہو پوری دنیا میں لوگ روزانہ بھوکے رہتے ہیں, ہم یہ ایک دن بھوکے رہتے ہیں اس میں بھی اتنی ساری کھجوریں عمدہ عمدہ پانی پی رہے ہیں پھر بھی یہ تکلیف ہے، وہ بیچارے کس حالت میں گزارتے ہوں گے؟ اللہ کا بہت شکر ہے ہم پر، تو نعمت کا احساس ہوگا. بہت سارے فوائد ہیں اس میں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے بارے میں خیال آئے گا کہ 24 گھنٹے، اور 24 گھنٹے بھی نہیں، اس لیے کہ جو 7:30 بجے کھانا کھایا جاتا ہے اسے ہضم ہونے میں 8 گھنٹے تو لگتے ہیں، تو 16 گھنٹے رہ گئے. تو 16 گھنٹوں میں کھجوریں کھاؤ پانی پیو، کھجوریں کھاؤ پانی پیو، اور پھر کرنا کیا ہے؟ کلاس میں بیٹھ کر پڑھنا ہے. اور وہ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، اپنی جان کی بازی لگاتے تھے، اور روایت کرتے ہیں کہ سفر میں، گرمی میں، دشمنوں سے لڑتے ہوئے روزانہ ہمیں ایک کھجور ملتی تھی. تو پتہ چلتا ہے کہ ان ہمارے بڑوں نے دین کی خاطر، ہم تک دین پہنچانے کی خاطر کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. بہرحال یہ دوسرا موضوع ہے. تو آپ حضرات کو بھی کبھی کبھی ایسا کرنا چاہیے فاقہ. اگر پورے 24 گھنٹے نہ ہو سکے تو فاقہ کرو کہ بھائی چلو آج جو ہے صبح ناشتہ کر لیا، اب دوپہر کا کھانا آج نہیں کھائیں گے. نفس کی مخالفت کرو، مگر ایسی مخالفت جس سے صحت وغیرہ پر اثر نہ پڑے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے شیخ سے مشورہ کرنا چاہیے، ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ آنکھ بند کر کے آپ مجاہدہ شروع کر دیں. مجاہدہ نہیں، اجتہاد نہیں، اپنا اجتہاد نہیں، مگر ذرا نفس. میں ہمارے بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ نفس جو ہے، نفس اسے کھلاؤ پلاؤ پیار کرو، سب کچھ کرو نفس کے ساتھ، اس پر ظلم مت کرو، مگر اس کو صرف اتنا تأثر دلاؤ کہ بوس ہم ہیں آپ نہیں، بس. تو اسے کبھی کبھی سموسے کھانے کا شوق ہو جائے تو کہہ دو کہ نہ ابھی نہیں. وہ سموسے کھانے پر بیٹھ جاوے اور پلیٹ میں 5 رکھے ہوئے ہیں اور 5 کے 5 کھانے کی وہ خواہش ظاہر کرے تو کہ نہ 3 کھا لی اب بس یہاں رکو. تو اسے کنٹرول کرو، کنٹرول کہ نہ ابھی نہیں، آج نہیں، نہیں روزانہ نہیں، نہیں ہر ہفتے نہیں. ہاں اسے دو، اس کی بھی ان لنفسے کا علی کا حق کا، ہاں اس کا بھی حق ہے. اسی لیے تو کھانے کی اجازت دی گئی، اسی لیے بہت سارے ان کاموں کی اجازت دی گئی ہے جن کو نفس چاہتا ہے، بالکل منع نہیں کیا گیا ہے. تو فاقہ ہے، فاقہ. تو بچے بھی ماشاءاللہ فاقہ کرتے ہیں، اور آپ حضرات کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ فاقہ کرو. ایک تو ہے نا روزہ، تو روزے میں تو آدمی سائیکولوجیکلی بہت آسانی سے پورا کر لیتا ہے، اس لیے کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ اس میں تو مجھے ثواب مل رہا ہے. مگر فاقے میں ثواب کی امید نہیں ہوتی، وہ صرف نفس خوشی کے لیے کرتا ہے. تو فاقہ بھی کرو، سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ، اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور مختصر ایک جملہ کہہ دوں کہ دنیا میں جتنی بھی آپ کو شرارتیں نظر آتی ہیں وہ ساری شرارتیں پیٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. اسی لیے پیٹ بھرے ہوئے لوگ شرارت کرتے ہیں، بھوکے لوگ کبھی شرارت نہیں کرتے، پیٹ کی وجہ سے ساری شرارتیں ہوتی ہیں. تو آج فاقہ تھا ہمارے یہاں، فاقہ. تو فاقہ تھا تو میں مغرب کی نماز کے بعد کھانے کے لیے بیٹھا، تو میں نے ان لوگوں سے کہا، طلبا سے، کہ تمہارے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہمارا فاقہ ہے اور یہ کھانا کھا رہا ہے، اس لیے کہ یا تو تم جس فاقے پر ہو اسی پر رہو، پورے سال میں 2 مرتبہ فاقہ، یہی کہ روزانہ میرے ٹائم ٹیبل پر چلو تاکہ تم کو پتا چلے کہ فاقہ کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا ہمارا تو روزانہ فاقہ ہوتا ہے. تو میں کھانے کے لیے بیٹھا، کھانے کے لیے بیٹھا تو 2 طالب علم ہمیں کھانا کھلا رہے تھے، اس لیے کہ جمعہ کے دن ہم مغرب کی نماز کے بعد کھاتے ہیں، یعنی 5 بجے صبح سے شام تک 5 بجے کھانا کھا لیتے ہیں. یہ بھی ابھی نظام 2 ہفتے سے جاری کیا ہے، ورنہ رات کو 1-2 بجے گھر جا کر کے کھاتے تھے، تو ابھی 2 ہفتے سے. تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بھائی جو تمہارے لیے کھانا پینا تیار کرتا ہے تو اسے بھی اپنے ساتھ کھانے پر بٹھاؤ، یا اس میں سے کھانا اسے دو، اور اگر یہ نہ کر سکے تو کم سے کم 1 لقمہ یا 2 لقمے اس کو کھلا دو. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی آؤ اس حدیث پہ ہم عمل کر لیتے ہیں، فاقہ تو ہے تمہارا دونوں کا، مگر اس حدیث پہ عمل کر لیتے ہیں، 1 لقمے 2 لقمے کھا لو. تو کھائے انہوں نے 1-2 لقمے بہت خوش ہو کر. میں نے کہا اب جو تمہارا فاقہ تھا وہ تو ختم ہو گیا، اس سے کہ 1-2 لقمے تم نے کھا لیے، مگر وہ فاقہ تھا نفس کے خلاف مجاہدے کے لیے, اور اب تمہارا مجاہدہ بڑھ گیا. میں نے کہا وہ بالکل بھوکے بیٹھے ہیں, ان کو تو کوئی احساس نہیں ہے, مگر آپ کل سے بھوکے ہیں اور یہ جو دو لقمے منہ میں گئے ہیں تو اس وقت سے لے کر 7:30 بجے تک اندر جو تمہاری کیفیت رہے گی. تو میں نے کہا دونوں کام ہو گئے, حدیث پر عمل بھی ہو گیا اور مجاہدہ بھی باقی ہے, اور وہ مجاہدہ بڑھ گیا تمہارا. ہاں تو نظر کی حفاظت, نظر کی حفاظت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نظر پڑ جاوے اس کے بعد ہٹائیں یہ بہت مشکل ہے, پہلے سے نظر نیچی ہو, پہلے سے نظر نیچی تو اس کا زیادہ فائدہ ہے پہلے سے. یہ حضرت تالوت جب جنگ کے لیے نکلے, فلما فصل تالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی, جب تالوت جو ہے لشکر کو لے کر نکلے, گرمی کا موسم تھا, بہت گرمی, شدید گرمی, تو اللہ تعالیٰ شانہ نے حکم بھیجا کہ دیکھو ابھی ایک نہر آنے والی ہے اور یہ پورے لشکر کو میں آزمانے والا ہوں, یہ پورے لشکر کو آزمانے والا ہوں. کہا کہ جو شخص نہر کے پاس پہنچ کر پانی پی لے گا وہ لشکر سے الگ ہو جائے, وہ ساتھ نہیں چل سکے گا, وہ میرے ساتھ نہیں ہے, اور جو پانی نہیں پیے گا وہ بھی میرے ساتھ ہے, اور جو صرف ایک گھونٹ پانی پیے وہ بھی میرے ساتھ ہے. اب نہر پر پہنچے, کئی ہزار کا لشکر تھا, تو بہت سے جو ہے وہ فیل ہو گئے, انہوں نے پیٹ بھر کر کے پانی پی لیا, وہ تو بیچارے الگ ہو گئے. ایک جماعت نے یہ کہا کہ نہیں ہم ایک گھونٹ بھی نہیں پیتے, اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک گھونٹ سے دو ہو جائے, دو سے تین, اللہ نے تو ایک گھونٹ پینے کی اجازت دی ہے. وہ پاس ہو گئے, اور کچھ مضبوط لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی شانہ نے ایک گھونٹ پینے کی اجازت دی ہے, گرمی بھی ہے تو ایک گھونٹ پانی ہمیں پی لینا چاہیے, اور انہوں نے ایک گھونٹ پانی پی کر کے اکتفا کیا اس پر. تو حضرت مفسرین نے اس میں بحث کی ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں سے افضل کون سی جماعت ہے, جنہوں نے بالکل پانی نہیں پیا وہ, یا جنہوں نے ایک گھونٹ پانی پیا وہ. تو محققین فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ایک گھونٹ پانی پیا وہ, اس لیے کہ ان کے اندر صبر اور ضبط ان سے زیادہ ہے. تو ایک مرتبہ کوئی چیز چکھ لے, چکھنے کے بعد اس سے بچنا بہت مشکل ہے. ہاتھ ہی مت لگاؤ, ہاتھ ہی مت لگاؤ. ڈائٹ کرنے والے لوگ اگر چکھنے گئے کوئی چیز کہ ایک چمچ, بس پھر وہ ایک چمچ نہیں, وہ پورا بول ہی چلا جائے گا. اس کے وجہ ہاتھ ہی مت لگاؤ, بس منع کر دو کہ نہیں. ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ ذرا پورشنز میں کھاؤ, کبھی کبھی کھا لیا کرو, مگر نہیں, وہ پورشنز بنانے کے ہی نہیں. اگر پورشنز میں کھانے گئے کہ تھوڑا کھا لیں گے اتنا, وہ نہیں, کنٹرول نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تو بہت ویل پاور چاہیے, ضبط چاہیے. تو نظر نیچی, قل للمؤمنین, مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. مومن عورتوں سے کہہ دیجئے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, اپنی نگاہیں نیچے. اسی لیے سالکین کے آداب میں سے یہ ہے کہ نیچی نگاہ کر کے چلتے ہیں, ضرورت پڑتی ہے تو اوپر دیکھتے ہیں. اس لیے کہ جب اوپر دیکھیں گے ادھر ادھر تو نظر پڑ جائے گی, اور نظر پڑ جائے گی پھر اسے ہٹانا مشکل ہوگا. تو مؤذن صاحب جو ہیں ان کو اپنی نظر پہ کنٹرول رکھنا چاہیے. وہ ادھر ادھر جو دیکھتے دیکھتے وہ نظر پڑ گئی, وہ پڑوس میں جو عورت رہتی تھی وہ باہر نکلی ہوگی گارڈن میں کسی کام کے لیے, نظر پڑ گئی, اب ہٹا نہ سکے, ہٹا نہ سکے, یا ہٹا کر کے پھر ہٹا کر کے پھر دل لگ گیا اس میں, دل لگ گیا, عشق میں مبتلا ہو گئی. اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنے کا کہ ایک گناہ سے کیا ہوگا, ایک مرتبہ کرنے سے کیا ہوگا. ایک مرتبہ جیسے اطاعت کرتا ہے آدمی, یعنی کوئی نیک کام کرتا ہے, اس کی وجہ سے اچھائی کرنے کی طاقت بڑھتی ہے. اسی لیے میں نے کہا نا کہ نفل کو چھوڑو مت, اس سے انشاءاللہ طاقت بڑھے گی اور فرض پر بھی آئے گا. اسی طرح گناہ کرنے سے گناہ کرنے کی طاقت بڑھتی ہے, اور پھر گناہ کرنے کی طاقت بڑھتے 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 کبھی سب سے بڑا گناہ کفر بھی ہو جاتا ہے. ابھی نیچے اترے, بھولنے کی کوشش کرے بھول نہ پائیں, بھولنے کی کوشش کرے بھول نہ پائیں, بھولنے کی کوشش کرے بھول نہ پائیں, بس مجبور ہو گئے اور چلے گئے, اور لڑکی کے والد سے کہا کہ تمہاری بیٹی سے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا کہ ہم غیر مسلم, تم مسلم, مذہب بدلو, مذہب بدلو تو ہماری بیٹی کا تم سے نکاح کرا دیں. انہوں نے کہا کہ مذہب بدل دیا, بدل دیا مذہب, مذہب بدل دیا, شادی طے ہو گئی, فنا تاریخ کو شادی, بس اذان بھی اب بند, نمازیں بھی بند, اس لیے کہ اب دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا, اور شادی ایک ہفتے, دو ہفتے, تین ہفتے کے بعد شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی. یہ ایسے ہی حکایت فرضی نہیں, یہ سچا واقعہ ہے. طے ہو گئی شادی, شادی طے ہو گئی, اب تیاریاں شروع ہو گئی, بہت خوش اندر سے کہ ہماری اپنی مطلوبہ چیز مل گئی, ہماری اپنی مرضی کے مطابق بیگم مل گئی, جس سے ہمیں بہت زیادہ محبت, وہی ہماری زندگی میں رہے گی. اور شادی کے ایک دن پہلے اس سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے, پرانے زمانے کی وہ لیڈر ٹائپ کی سیڑھیاں ہوتی تھی اوپر جانے کے لیے, اور پھسلے اور پھسل کر گرے اور گردن ٹوٹ گئی, گردن ٹوٹ گئی, عورت بھی نہیں ملی اور جنت بھی گئی ہاتھ سے. اس لیے اس امید پر کہ میں گناہ کر کے آخرت میں نجات پا جاؤں گا, گناہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے, مگر اگر ایسا گناہ ہو جائے جس میں آدمی اکیلا اکیلا ہے, تو اس میں گناہوں کی معافی کی امید ہے کہ شاید اللہ معاف کر دے, امید ہے کہ اللہ معاف کر دے. ایک کیٹیگری ایسی ہوگی, سب کی نہیں, ورنہ سبھی کی اگر یہ حالت ہوتی تو گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک کیٹیگری قیامت کے دن ایسی ہوگی کہ اللہ جل جلالہ وعمن والو بہت قریب کریں گے اس کیٹیگری کو. ہو سکتا ہے اس میں پانچ آدمی ہو سکتا ہے اس میں ایک ہزار ہو, ہو سکتا ہے اس میں ایک لاکھ ہو. اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے اور گناہوں سے پاک ہونے کی حالت میں اٹھائے, اور اگر گناہوں والی زندگی رہی ہو اللہ ایمان کے ساتھ اٹھائے اور ہمیں پھر اس کیٹیگری میں داخل کر دے. ہاں, چپ کے چپ کے اللہ پوچھیں گے کہ بھائی بتا دنیا میں گناہ کرتا تھا کہ نہیں, اب چپ بالکل خاموش, کیا بولے اللہ کے سامنے, علیم خبیر, یاد ہے فلاں جگہ پر تو نے فلاں گناہ کیا تھا, یاد ہے فلاں جگہ پر فلاں گناہ کیا تھا, یاد ہے فلاں جگہ پر فلاں گناہ کیا تھا. یہ کون سے گناہ جو چپ کے اس نے کیے تھے, اس کے اور اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں, چپ کے چپ کے. دیکھو گناہ کرنا تو بہت بری بات ہے, مگر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ گناہ ایسی جگہ پر ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہو, یہ ایک نعمت ہے. گناہ نعمت نہیں, مگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہ ہونا یہ نعمت. اس لیے کہ اگر کسی اور کو معلوم ہوا تو پھر مغفرت کے چانسز کم ہو گئے. اللہ تعالیٰ شانہ پوچھیں گے کہ دنیا میں کسی کو پتا چلنے دیا تھا میں نے؟ بالکل چپ کے بات کریں گے, سب میدان محشر میں کھڑے ہیں. دنیا میں کسی کو پتا چلنے دیا تھا؟ وہ کہے گا کہ نہیں. تو کہا جا پھر آج بھی کسی کو پتا نہیں چلنے دوں گا, آج بھی کسی کو پتا نہیں چلنے دوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ شانہ فرمائیں گے کہ میں نے جتنے گناہ گنوائے ہیں ان سب کی جگہ پر ایک ایک نیکی دے رہا ہوں, گناہ کو ٹرانسفارم کر رہا ہوں نیکی سے. اس لیے کہ اب گناہوں کے ساتھ تو جنت میں کیسے جائے گا, تو نیکیوں سے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کے سارے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے, بڑے بڑے نہیں. وہ اندر سے ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو چھوٹوں سے شروع کیا ہے, اب جب بڑے بڑے گناہوں کو گنوائیں گے تو کیا ہوگا. مگر وہاں تک اللہ پہنچیں گے نہیں اور معاف کر دیں گے اس کو. مگر وہ نیکیوں کی لالچ میں کہ چھوٹے گناہ کے بدلے میں چھوٹی نیکی ملی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ بڑے گناہ کے بدلے میں بڑی نیکی مل جائے, تو وہ کہے گا کہ اللہ جب دیکھے گا کہ اب تو رحمت کا دروازہ کھل گیا ہے, اب ڈرنے کی بات نہیں ہے, تو وہ کہے گا کہ اللہ کچھ اور بھی گناہ ہے جو آپ نے ابھی گنوائے نہیں ہے, اور بھی باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ فرمائیں گے کہ جا چھوٹے بڑے جتنے تیرے گناہ ہیں ان سب کے بدلے میں تجھے نیکی دے کر کے جنت میں داخل کر رہا. مغفرت کی امید ہے, لیکن جو علل اعلان گناہ ہے, کل امتی معافن الا المجاہرین, جو بے باکی دادا گیری کے ساتھ گناہ, دادا یہ دادا گیری ہی تو ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے اور لوگوں کے سامنے داڑھی شرعی نہ رکھے. داڑھی رکھنا سنت نہیں, داڑھی رکھنا واجب ہے, واجب یعنی ضروری. واجب یعنی ضروری. ظہر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو چار رکعت فرض قضا کرو. سنت موقعہ میں قضا میں نہیں آتی, اس کے بعد والی دو رکعت سنت موقعہ نفل کی قضا نہیں. مگر عشاء کی نماز اگر قضا ہو جائے تو چار رکعت سنت غیر موقعہ معاف ہو جاتی ہے, یعنی سر سے اتر جاتی ہے, اس کو قضا نہیں کرنی پڑتی. وہ دو رکعت سنت موقعہ بھی باقی نہیں رہتی, مگر چار فرض اور تین وتر کی قضا کرنی ضروری ہوتی ہے, واجب ذمے میں رہتی ہے. واجب یہ فرض کے بالکل قریب ہے, فرض جیسی گنہگار ہوتا ہے چھوڑنے والا. تو یہ داڑھی جو ہے, داڑھی یہ واجب ہے, داڑھی واجب ہے, داڑھی سنت نہیں ہے, داڑھی واجب ہے. اور داڑھی واجب ہے اور پھر اس کی حد بھی شریعت نے مقرر کی ہے کہ یہ تینوں طرف سے ایک مشت ہونی چاہیے, ایک مشت تک واجب ہے, ایک مشت کے بعد کاٹنے کی اجازت ہے. تو داڑھی رکھو اور پوری شریع اعتبار سے رکھو. بہت سے لوگ جو ہیں ماشاءاللہ داڑھی رکھتے ہیں, پوری رکھتے ہیں, مگر ادھر کاٹ لیتے ہیں اور شریع نہیں رہتی. بہت سے لوگ داڑھی رکھتے ہیں اور ادھر حد بندی معلوم نہیں کرتے اور بالکل بہت نیچے چلے جاتے ہیں اور شریع نہیں رہتی. یعنی پورا حلیہ ہے داڑھی والا, مگر چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے. اس لیے مفتیان کرام سے معلوم کرو کہ میرے چہرے پر میں وہ داڑھی چاہتا ہوں جسے دیکھ کر میرا اللہ خوش ہو, میں وہ داڑھی نہیں چاہتا جسے دیکھ کر میرا اللہ ناراض ہو. داڑھی بھی رکھی ہے اور اللہ دیکھ کر ناراض. قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ برکت والے نبی کی برکت والی سنت سے اپنے چہرے کو مزین کرو, ڈیکوریٹ کرو, تمہارا چہرہ بھی برکت والا ہو جائے گا, چہرہ برکت والا ہو جائے گا. تو میرے بھائی عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ گناہ کی پھر دو قسمیں ہیں, ایک وہ جو چھپ چھپ کر آدمی کر لے, یہ بھی بہت برا, بہت خطرناک, بہت خطرناک. ہو سکتا ہے کہ اکیلے گناہ کر رہا ہے اور اللہ بہت ناراض ہو گیا تو اس میں بھی پکڑ ہو جاوے. ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کا کوئی ایسا وبال ہو کہ کفر میں مبتلا ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے دھیرے دھیرے دین سے بہت دور ہو جاوے, ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کو کرتے ہوئے انتقال ہو جائے, لوگوں کے سامنے فضیحت ہو, تو اس سے بھی بچنا چاہیے. مگر وہ گناہ جو علل اعلان, اس سے تو بہت بچنا چاہیے, بہت بچنا چاہیے. غیبت بھی علل اعلان گناہوں میں سے ہے, اسے کہ سب کے سامنے بیٹھ کے کرتا ہے, تہمت لگاتا ہے, سب کے سامنے بیٹھ کے کرتا ہے, داڑھی سب کے سامنے آتا ہے, ٹیلی ویژن سب کے سامنے آتا ہے, یہ ازار کو لٹکانا سب کے سامنے ہوتا ہے, عورت جو ہے نامناسب لباس بے پردہ ہو کر کے باہر نکل آتی ہے سب کے سامنے, ہمارے گھروں میں جو بے پردگی ہوتی ہے سب کے سامنے, سب پورا خاندان جانتا ہے, پورا فرینڈ سرکل جانتا ہے کہ اللہ کی یہ نافرمانی ہو رہی ہے. شادیوں میں حال کرائے پر لیے جاتے ہیں, شادیوں سے ایک ہفتہ پہلے شادی کے دن جو خرافات ہوتے ہیں یہ علل اعلان سب کو معلوم ہوتا ہے. تو یہ علل اعلان والے گناہ ہیں, ان سے میرے بھائیو بہت بچنے کی ضرورت ہے, بہت بچنے کی ضرورت ہے. تو جو گناہ ہے, گناہ جو اکیلے میں آدمی کر لیتا ہے یہ بہت خطرناک, اور جو علل اعلان کرتا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک, بہت ہی خطرناک, بہت ہی خطرناک. تو زندگی کا مقصد آج معلوم ہو گیا کہ زندگی کا مقصد زندگی کو گناہوں سے پاک کرنا ہے, اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس مقصد میں کامیابی کے لیے بنائی گئی ہیں. جب کوئی تبلیغ میں نکلتا ہے تو اس کی طبیعت میں جذبہ اٹھتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں, تو اللہ کو راضی تو تب کر سکے گا جب کہ اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. ہاں تو اب جو ہے جب یہ جذبہ اٹھا کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں تو اب یہ گناہوں سے بچے گا. ہاں اچھا, ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو جذبہ اٹھتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے والا بن جاؤں, اللہ کو ناراض نہیں کروں گا میں. وہ تو تب ہوگا جب کہ ان کاموں سے بچے گا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. عمرے کے لیے چلا گیا, حج کے لیے چلا گیا, جذبہ اٹھا بیت اللہ کو دیکھ کر, مسجد نبوی کو دیکھ کر, لوگوں کو دیکھ کر, وہاں کے ماحول سے کہ میں اللہ کو اب ناراض کرنا نہیں چاہتا, اللہ کو راضی کرنا چاہتا. وہ تب ہوگا جب اللہ گناہ سے بچے گا. اور گناہوں سے بچنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. تو اب یہ تبلیغ میں جانے والا, ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والا, خانقاہوں میں جانے والا, علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھے گا کہ مجھے پتا چلے کہ کون سی چیز جائز ہے, کون سی چیز ناجائز ہے,
اور معلوم ہو جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ مجھے پتا تو چل گیا ہے کہ حسد ناجائز ہے مگر پھر بھی میں بچ نہیں سکتا, مجھے پتا ہے کہ کبر ناجائز حرام مگر میں بچ نہیں سکتا, مجھے پتا ہے کہ بد نظری حرام مگر بچ نہیں سکتا, اب میں کیا کروں؟ تو اس سے نجات پانے کے لیے وہ تلاش کرے گا مشائخ کو, تو ان کے پاس جائے گا. تو یہ باقی جتنے پروگرام ہیں, دعوت و تبلیغ ہے, ایسی دین کی محفلیں ہیں, دین کی مجلسیں ہیں, کانفرنسز ہیں, یہ جتنے بھی کتابیں پڑھنا ہے, ان سے جذبہ بنتا ہے, جذبہ جذبہ. اب جذبہ بنتا ہے تو جذبہ بنتا ہے کہ مجھے ایسے کام کرنے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے, ان کاموں سے بچنا ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے, تو اس کے لیے تو مجھے علم چاہیے, معلوم ہوگا تو بچوں گا نا. تو اب یہ بیٹھے گا کن کے ساتھ؟ علماء کے پاس. اب علماء کے پاس بیٹھے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے, مگر پھر بھی دیکھ رہا ہے کہ مجھے معلوم تو ہو گیا ہے, جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد سب, جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد سب, پر طبیعت ادھر نہیں جاتی, جانتا ہوں کہ حسد برا ہے, حسد ناجائز ہے, مگر دل میں حسد ہے, اب نکالوں کیسے؟ یہ پاخانے کی طرح تو ہے نہیں کہ کپڑے کو نل کے نیچے دھو کر کے فارغ ہو گئے, یہ تو دل میں ہے حسد, نکالوں کیسے؟ تو وہ پوچھے گا علماء کو جا کر کہ آپ نے کہا ہے کہ حسد حرام ہے, آپ نے بتلایا کہ حسد کسے کہتے ہیں, میں سمجھ گیا ہوں میرے دل میں ہے, بہت نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں, دعائیں بھی بہت کر رہا ہوں, مگر وہ نکلتا نہیں ہے. تو پھر علماء کہیں گے کہ اس کے لیے مشائخ کے پاس جانے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اس کی ایکسپرٹیز مشائخ کے پاس ہے. اب یہ مشائخ کے پاس جائے گا تو جذبہ بنے, جذبہ بننے کے بعد علماء کے پاس جائیں, مشائخ کے پاس جائیں, علماء سے علم ملے گا, مشائخ سے علاج ملے گا, اب اس کی زندگی اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے پاک ہوگی, اور جب اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے زندگی پاک ہو جائے گی تو اللہ راضی ہو جائے گا. اسے بھائی زندگی کا مقصد بناؤ. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اللہ تعالی شانہ ہمارے زندگیوں کو گناہوں سے پاک کر دے, اللہ تعالی شانہ اپنی نافرمانی کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے, نیک کاموں کی توفیق عطا فرماوے, اور زندگی کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے جو جو اسباب اللہ نے ہمارے لیے مہیا کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.